أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نغرى قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات آج پہلی محرم تھی اور یہ اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے. زندگانی اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں چند مطالب پیش کر رہا ہوں. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ مطالب پیش کیے تھے اور یہ سلسلہ کربلا کے بعد اور زندگانی اہل بیت کربلا کے بعد اس عنوان سے پیش کرنا چاہوں گا. عزیزان گرامی، خون حسین علیہ السلام کے بے انتہا دنیا پہ اثرات تھے اور آج تک وہ اثرات باقی ہیں. فلسفے کی روح سے بعض اوقات ایک واقعے کا اثر چند سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات اثر چند منٹوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سب لوگ بھول جاتے ہیں. کچھ چیزوں کا اثر چند گھنٹوں تک باقی رہتا ہے اور کچھ چیزیں کئی دن تک یاد رہتی ہیں اور کچھ چیزوں کے اثرات ہفتوں مہینوں باقی رہتے ہیں. بہت کم ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو برس ہا برس یاد رکھا جائے اور بہت ہی کم واقعات ہوتے ہیں جو صدیوں میں یاد رکھے جائیں. واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جسے نہ صرف صدیوں میں یاد رکھا جائے گا، ہزاروں سال میں یاد رکھا جائے گا، بلکہ اس دنیا کے ختم ہونے کے باوجود جب تک نئی دنیا آتی رہے گی واقعہ کربلا اسی طرح سے ہر ذہن کے اندر، ہر دل کے اندر، ہر اہل ایمان کے اندر اپنا گھر کرے رکھے گا. کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ انا فی ذکر الحسین لحرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، بے شک کہ ذکر حسین میں ایک ایسی حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے اور کبھی بھی یہ سرد نہیں پڑتی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس کی حرارت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. تو خون حسین کا صدقہ ہے آج دین باقی ہے، اور خون حسین کا صدقہ ہے کہ آج اسلام قرآن اپنی حقیقت پہ باقی ہے. آج اگر کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھا ہو، اگر کوئی مسلمان ہے اور اپنے دین پہ عمل کر رہا ہے، تو یہ خون حسین کا صدقہ ہے کہ باقی ہے. حضرات، یہ جملے آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آج اگر کمیونسٹ اور سوشلسٹ ایک مسلمان بن جاتا ہے اور دوبارہ اسلام کی طرف لوٹتا ہے، تو صرف اور صرف خون حسین کے صدقے کی وجہ سے لوٹتا ہے. آپ کو ایسے بہت سے مسلمان مل جائیں گے، بہت سے ایسے شیعہ مل جائیں گے جو کمیونسٹ ہو گئے، سوشلسٹ ہو گئے، بہت بڑے بڑے مفکر، شعراء، بہت بڑے بڑے دانشور کمیونسٹ ہو گئے، سوشلسٹ ہو گئے، لیکن اگر پلٹ کے دوبارہ اسلام پہ واپس آئے ہیں, دوبارہ شیعہ ہوئے ہیں, تو صرف اور صرف ذکر حسین کے صدقے میں. آج ایک ایسا تذکرہ ہے, میں نے تاریخ معصومین کو پیش کرنا ہے. آئمہ کی زندگی کے اندر اگر دیکھیں تو بہت سی تحریکیں اٹھیں کربلا کے واقعے کے بعد. عبیداللہ ابن زیاد جانتا تھا جن افراد سے متعلق یقین رکھتا تھا کہ یہ لازمن حسین کی نصرت کے لیے کربلا چلے جائیں گے, ان سب کو اس نے قید کر دیا تھا. مورخین نے 6000 تک افراد لکھے ہیں جو قید خانے میں ڈال دیے گئے تھے, کیونکہ یہ شبہ تھا کہ یہ لوگ کربلا چلے جائیں گے. جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین کو کربلا میں بلا کے شہید کر دیا گیا, تو اس کے بعد بہت سی نہضتیں اٹھیں, بہت سی تحریکیں, بہت سی موومنٹس اٹھیں. آپ نے بہت سی تحریکوں کے نام سن رکھے ہوں گے. توابین کی ایک تحریک چلی, بہت سے لوگ جنہوں نے کہا کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں, ہم نے امام حسین کی نصرت نہیں کی. مختار کی موومنٹ چلی, زید شہید کی موومنٹ چلی, بہت سی تحریکیں. اور بالکل ابتدائی دور میں تحریکیں زیادہ تھیں, پھر بعد والے ادوار میں بھی سب سے زیادہ جو تحریکیں اٹھی ہیں وہ دسویں امام کے دور میں, متوکل کے دور میں تحریکیں اٹھیں. آئمہ علیہ السلام بہت سی تحریکوں کی تائید کرتے تھے اور بہت سی تحریکوں کی تردید کرتے تھے, ان کی تائید نہیں کرتے تھے, ان کو مانتے نہیں تھے, کیونکہ بہت سے لوگ آئمہ کے تابع تھے, بہت سے آئمہ کے تابع نہیں تھے. مجھے خوش بحث نہیں کرنی ہے. چوتھے امام کا وہ دور تھا جہاں بہت سی تحریکیں اٹھ رہی تھیں, اور آپ سے ہر آدمی کہتا تھا کہ میری تحریک کی تائید کیجئے, امام سے کبھی اپنی تائید مت مانگیں, بلکہ یہ کوشش کیجئے کہ آج کا ایک مسلمان, آج کا ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو امام کا ماننے والا کہتا ہے, اپنے فعل کے لیے امام کی تائید مت مانگیں, بلکہ کوشش یہ کیجئے کہ جہاں پہ امام تائید کر دیں آپ وہاں وابستہ ہو جائیں, آپ کا ذہن, آپ کی فکر وہاں وابستہ ہو. اگر آج امام علیہ السلام آنے کے بعد کسی فرد سے متعلق کہتے ہیں کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں اپنے لیے نہیں, بہت سے لوگ لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے پھر بعض اوقات امام کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں کہ مولا میری تائید کیجئے, تو آج کیسے آئمہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ہے. ہر انسان کو امام سے وابستہ ہونا ہے. میں چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. چوتھے امام کا دور کیسا دور ہے جہاں تحریکیں اٹھ رہی ہیں, نہضتیں اٹھ رہی ہیں. چوتھے امام کہاں پہ ہیں؟ سب سے بڑی تحریک خود چوتھے امام چلا رہے تھے, اور اس تحریک کا نام تھا گریے کی تحریک, جس گریے کے ذریعے امام, یہ پیسو گریہ نہیں تھا, یہ روکنے والا گریہ نہیں تھا, بلکہ سوالیہ نشان تھا. ہر آدمی کو سوچنے پہ امام مجبور کر رہے تھے, دشمن بھی سوچنے پہ مجبور ہو رہا تھا, کیا بات ہے امام گریہ کیوں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ امام کہیں سے گزر رہے ہیں, ہر جگہ پہ گریہ ہے. تو امام کے اس گریے سے ہر ذہن میں سوال آ رہا تھا, کربلا میں کیا ہوا ہے. تو ایک بہت بڑی تحریک تھی جس کو امام نے شروع کیا, آج تک جاری ہے. آج جتنے بھی دنیا میں آزادار ہیں وہ اس تحریک میں شریک ہیں جس کو امام سجاد نے شروع کیا. حضرات, میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. چوتھے امام کا دور ہے, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. امام کی میں نے کہا تھا کہ تاریخ اور ہے, سیرت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, امام کا رد عمل کیا ہے. میں صرف اور صرف امام کے, چلیں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں صدقہ دینے کی. اچانک میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ صدقہ دینے کی مثال ہے, سب کی توجہ کا میرے ساتھ ہوگی. امام علیہ السلام, کوئی اگر سائل آ کے مانگتا تھا, کوئی اگر بھیک مانگتا تھا, امام سے کہتا تھا مولا کچھ رائے خدا میں مجھے دے دیجئے, تو امام جب صدقہ بھی دیتے تھے تو صدقہ دینے کے بعد اپنے ہاتھ کو چومتے تھے. کسی نے پوچھا مولا یہ ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا, خداوند متعال کہتا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ویأخذ الصدقات, بے شک کہ توبہ کا قبول کرنے والا خدا ہے اور یہ خدا ہی ہے جو صدقات کو لیتا ہے. جب میں کسی سائل کے ہاتھ میں کچھ رکھتا ہوں تو سائل نہیں ہے, وہ لینے والا خدا ہے. جب میں سائل کو دیتا ہوں تو اپنے ہاتھ کو چومتا ہوں, کیونکہ میں نے خدا کی زیارت کی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. ہم باریکیوں کو سمجھنے, سیرت آئمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک سائل کو بھی دینے کے بعد اپنے ہاتھ کو چومتے ہیں. اگر آپ کبھی بھی کسی جگہ محسوس کریں کہ کوئی فرد, کوئی شخص آپ کو امام کی یاد دلاتا ہے, خدا کی یاد دلاتا ہے, یاد رکھیے یہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے. احادیث معصومین علیہ السلام کے مطابق معصوم فرماتے ہیں جو ہماری یاد تازہ کر دے وہ عالم ربانی ہے. اسی کو دیکھنے کے بعد سمجھو کہ تم نے ہماری زیارت کی ہے. جب تم ہمارے دفاع میں بولو گے پھر تم نہیں بولو گے, ہم تمہاری زبان سے بولیں گے, زبان تمہاری ہوگی, بول ہم رہے ہوں گے, ذہن تمہارا ہوگا, مطالب ہم ڈال رہے ہوں گے. کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ اچانک میرے ذہن میں کسی نے بات ڈالی, امام کہتے ہیں تعجب مت کرو کیونکہ زبان تمہاری ہے, بول ہم رہے ہیں. تو مطلب امام کی طرف سے آتا ہے. یاد رکھیے گا, امام نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ میں امام کے دفاع میں بول رہا ہوں. یہ چوتھے امام علیہ السلام نے فکر دی, اور اس زمانے کے اندر فکر دی کہ جب ایک کربلا کے اندر یزیدی بہت تھے لیکن ایک امام سجاد بچے تھے, صرف اہل بیت افراد, اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے افراد بچے تھے. جنہوں نے اس پورے کے پورے پیغام کو لے کے آگے بڑھانا تھا. تو بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کے اس زمانے کے اندر 57 ہجری میں ولادت ہوئی تھی پانچویں امام علیہ السلام کی, اور 61 ہجری کے اندر 3.5 برس کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے سب سے زیادہ جو آپ کو مصاحب کی روایات ملیں گی وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مصاحب کی روایات ملیں گی. اور آپ کو آج جتنا مصاحب نظر آئے گا یہ ساری روایات پانچویں امام نے بیان کی. میں انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا کہ امام نے کون کون سی روایات بیان کی, تو بے انتہا روایات پانچویں امام نے, جو خود عینی شاہد سے میدان کربلا میں موجود تھے انہوں نے یہ بہت سی روایات نقل کی. تو ہمارے ہاں جب بھی تاریخ اور روایت میں ٹکراؤ آ جائے تو ہم روایت کو لیتے ہیں, تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ تاریخ لکھنے والا کوئی مورخ لازمی نہیں معصوم ہو, لیکن روایت کی سند معصوم سے جا ملتی ہے. تو تشیع میں جب بھی کوئی چیز معصوم تک پلٹ جائے تو ہم اس کو معصوم سے لیتے ہیں اور غیر معصوم کی چیز کو رد کر دیتے ہیں. اب اسی لیے امام علیہ السلام نے جو بیان کیا کہ امام کے میرے جد کی مثال کے طور پر کتنے زخم تھے, امام نے خود سے کہا کہ میرے دادا کے اوپر 1950 زخم تھے. بہت بڑے بڑے مورخین نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور خود سے اب سے 50 سال پہلے ایک بہت بڑے مورخ تھے جنہوں نے قمقام مقتل لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک ملک کا دورہ کر رہا تھا وہاں پہ کہا کہ آئیے یہ ٹیلیسکوپ ہے اس کے اندر ایک مچھر کو دکھائیں گے, تو کہا کہ جب مچھر کو دکھانے لگے کہا مچھر کے اندر 1950 بل ہوتے ہیں اس کے چھوٹے سے اس بدن کے اندر. تو جیسے یہ جملہ کہا نا تو صاحب قمقام نے گریہ شروع کر دیا, کہا کہ کیا ہوا, کہا کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ سید الشہداء کے جسم پہ 1950 زخم کیسے آئے تھے. ابھی تم نے کہا کہ 1950 بل ہوتے ہیں اتنے چھوٹے سے مچھر کے اوپر, تو کہا کہ آج اس روایت کے اوپر میرا یقین کئی گنا زیادہ ہو گیا جو معصوم علیہ السلام نے بیان کی تھی. تو حضرات بعض کا تعجب نہ کیا کیجئے, کیونکہ روایات معصومین علیہ السلام سے ہوتی ہیں. اب پانچویں امام کا جو دور ہے وہ ہے علم کا دور, کیونکہ امام کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. میں یہاں پہ ایک جملے کو پیش کروں گا اور شاید میری رفتار تھوڑی سی بڑھ جائے گی, سب کی اگر توجہ ہوگی بعد میں ضرور انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. ہمارے آئمہ علیہ السلام, یہ 12 امام 14 معصومین علیہ السلام, یہ صفات الہیہ کا مظہر ہیں, اللہ کی صفات کا مظہر ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ صفات الہیہ ہوں گی جو ان میں ہوں گی, جس سے معلوم ہوگا یہ نمائندہ الہی ہیں. ہر نبی کے اندر ہر امام میں کوئی کم از کم ایک اسم اعظم ان کے ساتھ ضرور ہے. حضرات ہمارے 14 معصومین علیہ السلام صفات الہیہ کا مظہر ہیں, یعنی اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ہو جس سے معلوم ہو کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. اب میں نے کہا میں پیش کرنا چاہتا ہوں 14 معصومین علیہ السلام صفات الہیہ کا مظہر ہیں, پہلے رسول خدا ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ دیکھو میں محمد ہوں, میں نے محمد کو بھیجا ہے, میں محمود ہوں, میں نے محمد کو بھیجا ہے, وہ اعلیٰ ہے اس نے علی کو بھیجا ہے, وہ فاطر السماوات والارض ہے اس نے فاطمہ کو بھیجا ہے, وہ محسن ہے اس نے حسن کو بھیجا ہے, وہ قدیم الاحسان ہے اس نے حسین کو بھیجا ہے, وہ معبود و مسجود ہے اس نے عابد و سجاد کو بھیجا ہے, وہ علیم و خبیر ہے اس نے باقر العلوم کو بھیجا ہے, وہ اصدق القائلین ہے اس نے جعفر الصادق کو بھیجا ہے, غیظ و غضب پہ اس کو قابو تھا اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا ہے, مرضات کا مرکز اس کی ذات تھی اس نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا ہے, تقوی وہ عطا کرتا ہے اس نے محمد تقی کو بھیجا ہے, نقاوتیں اور پاکیزگیاں ہدایتیں اس کے لیے ہیں اسی لیے اس نے علی النقی کو بھیجا ہے, حیبت اس کی تھی اس نے حسن عسکری کو بھیجا ہے, وہ غیب مطلق تھا اس نے مہدی منتظر کو بھیجا. تو آپ نے غور فرمایا یہ 14 معصومین علیہ السلام صفات الہیہ کا مظہر ہوں گے, کچھ نہ کچھ صفت ہونی چاہیے کہ معلوم ہو یہ اللہ کے نمائندے ہیں. اب آج پانچویں امام سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ باقر العلوم ہیں. جب پیغمبر سے پوچھا گیا نا جناب جابر نے سوال کیا, شیعہ سنی سب کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ کہا یا رسول خدا کمل اوصیہ آپ کے کتنے وصی ہوں گے, تو پیغمبر نے فرمایا میرے 12 وصی ہوں گے. کہا وہ کون کون ہوں گے, کہا اولہم علی و آخرہم مہدی, ان میں پہلے کا نام علی ہے آخری کا نام مہدی ہے. تو پیغمبر نے سے پوچھا جناب جابر نے کہا کہ یا رسول خدا ان کے نام کیا ہوں گے، صفات کیا ہوں گی؟ تو پیغمبر نے ایک ایک کر کے سب کے نام بتانا شروع کیے، ان کے القاب بتانا شروع کیے، ان کی صفات بیان کرنا شروع کی، کہا کہ میرا پانچواں وصی اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی صفات میری صفات ہوں گی، اس کی خوبصورتی میری خوبصورتی ہوگی۔ اے جابر اللہ تمہیں اتنی زندگی دے گا تم اس کو دیکھو گے، اے جابر جب تم اسے دیکھنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ کہا یبقر العلم بقرا، کہا کہ جس طرح سے زمین سے، باقر کسے کہتے ہیں، باقر کسے کہتے ہیں، جب ایک پودا، ایک چھوٹا سا نرم سبز پودا، جب ایک پتا زمین کے سینے کو چاک کر کے جب زمین سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں بقر۔ یہ بقر کا پروسیس ہے۔ امام نے کہا باقر العلوم، کہا وہ علوم کو زمین سے اس طرح سے نکالے گا جیسے تازہ پیدا کر رہا ہو۔ کہا اسی لیے اللہ نے اسے باقر العلوم کا لقب دیا ہے۔ کہا جابر جب اسے دیکھنا میرا سلام کہہ دینا۔ جناب جابر بہت ضعیف العمر ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، پورے مدینہ کی گلیوں میں کہتے پھرتے تھے باقر کب آئے گا، رسول خدا کا سلام میں کب پہنچاؤں گا۔ اکثر صحابہ رسول کہنے لگے شاید جناب جابر کا دماغ چل گیا، نابینا ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں جب کوئی باقر نامی آدمی ہی نہیں ہے کسے یاد کرتے ہیں۔ ایک دن جناب امام سجاد نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ جا کے جابر کو بتا دو جس باقر کے انتظار میں تھے ان کی ولادت ہو گئی ہے۔ جناب جابر سے کنیز نے کہا کہ جابر امام سجاد نے کہا ہے کہ آ جاؤ اگر زیارت کرنا چاہتے ہو تو وہ باقر جس کے تم انتظار میں تھے ان کی ولادت ہو گئی ہے۔ جناب جابر فوراً دوڑتے ہوئے پہنچے، کہا فرزند رسول بچے کو غسل دے دیجئے، تیار کیجئے، پاک کر لیجئے تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ امام نے کہا جابر تمہیں ابھی بھی معرفت نہیں ہوئی، جس کی آمد ہے وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا اس انداز سے جناب جابر نے ہاتھوں پہ لیا، پاؤں کے بوسے دیے، ہاتھوں کے بوسے دیے، کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پہ سلام ہو، آپ کے جد رسول خدا نے آپ پہ سلام بھیجا ہے۔ نو مولود بچے نے کہا جابر سلام ہو آپ پر، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو میرے بابا سجاد پہ، سلام ہو میرے دادا حسین پہ، سلام ہو میرے جد حسن پہ، سلام ہو میرے دادا علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، جنہوں نے مجھ پہ سلام بھیجا ان پہ سلام ہو۔ جناب جابر نے کہا کیا یہ بچہ بول رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ فوراً بچے نے کہا تعجب کرتے ہو، حجت خدا ایسے ہوا کرتے ہیں، کوئی تعجب نہ کرے، اگر جناب عیسیٰ گہوارے میں کلام کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ باقر العلوم بھی کلام کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے جناب امام باقر کی خوشنودی کے لیے۔ بس بھائی یہی امامت ہے جو آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہے، حجت خدا ہے جو دنیا کے اندر قدم رکھ چکا ہے، ایک کائنات کے اندر علوم کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ امام ایک مرتبہ، دیکھیں چار کام ایسے، بلکہ میں تین کو جلد سے گنوا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، تین کام ایسے، عمر ابن عبدالعزیز جو آخری خلیفہ ہے بنی امیہ کا، اس نے تین ایسے نیک کام کیے ہیں جو اس کی شفاعت آئمہ علیہ السلام چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تین کام اس نے نیک ایسے کیے ہیں۔ پہلا، اس نے باغ فدق کو آئمہ پہ پلٹا دیا، یہ اور بات ہے کہ بعد والوں نے دوبارہ چھین لیا۔ دوسرا، امیر المؤمنین کی جو ممبروں سے اہانت کی جاتی تھی، سب وہ شتم کیا جاتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں اس کو رکوا دیا جائے، یہ عمر ابن عبدالعزیز نے رکوایا، جو پانچویں امام کا دور ہے۔ اور تیسرے، اس نے کہا کہ یہ جو روایت کو، حدیث کو بیان کرنے پہ ممانعت قرار دے دی گئی تھی، اس کو روک دیا جائے، آئندہ جو حدیث کو بیان کرنا جائے اسے دوبارہ اجازت دی جائے۔ بس جیسے اجازت دی گئی سب کے سب کہنے لگے میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے رسول خدا سے سنا۔ ایک مرتبہ ممبر رسول تھا، مدینہ شہر تھا، باقر العلوم کا دور تھا، پانچویں امام ممبر پہ آئے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ پانچویں امام نے کہا رسول خدا نے فرمایا، سارے مجمع نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ نے جب رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے تو آپ سند بیان کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے کس سے روایت کو لیا ہے؟ تو یہ پانچویں امام نے کہا کہ میں آج سند بیان کیے دیتا ہوں، دوبارہ سند دوبارہ بیان نہیں کروں گا، میری سند ہمیشہ یہی ہوگی، میں جو کچھ لیتا ہوں اپنے بابا سید سجاد سے لیتا ہوں، میرے بابا جو کچھ بیان کرتے ہیں میرے دادا حسین سے بیان کرتے ہیں، میرے دادا حسین جو کچھ بیان کرتے تھے یا اپنے بھائی سے یا اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، اور علی مرتضیٰ رسول خدا سے، رسول خدا تب تک کلام نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہی نازل نہ ہو جائے، کہ یہ میری سند ہے، آج ایک مرتبہ بیان کر رہا ہوں، آئندہ بیان نہیں کروں گا۔ بس مجمع سمجھ گیا کہ ایک ایسا دروازہ آج تک اہل بیت میں باقی ہے کہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ عصمت کے راستے سے بیان کرتا ہے۔ تو پانچویں امام نے سند کو بیان کیا، اس کے بعد سے احادیث شروع ہو گئیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ چار ایسے میرے بابا نے، ہزاروں شاگرد لیکن چار ایسے شاگرد تربیت کیے، جناب محمد ابن مسلم، جناب زرارہ، جناب ابو بصیر، جناب برید اجلی، کا ان چار افراد کو تربیت کیا جنہوں نے ہزاروں احادیث یاد کی. صرف ایک محمد ابن مسلم ایسے امام باقر کے شاگرد تھے جنہوں نے 80,000 احادیث یاد کی تھی. قرآن میں 6,000 سے زیادہ آیات ہیں اور جناب محمد ابن مسلم کو 80,000 احادیث زبانی یاد تھی. امام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، خدا تیرے سینے کو کھول دے میرے علوم کے لیے. جب باقر العلوم کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعا دے دے تو اسے 80,000 احادیث یاد ہو جاتی ہیں. جس کا شاگرد ایسا ہو اس کا امام کیسا ہو؟ عزیزان کرامی، آپ نے غور فرمایا، یہ باقر العلوم ہیں، یہ ایک امام ہے جن کو موقع ملا ہے. کیونکہ بنی امیہ بنی عباس میں حکومت کی خاطر آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، جنگیں ہو رہی تھیں، ایک امام کو موقع ملا، دو ائمہ کو موقع ملا، پانچویں اور چھٹے امام کو، انہیں موقع ملا تو انہوں نے اتنی احادیث بیان کر دی. اور اگر دوسرے ائمہ کو موقع ملا ہوتا، میں صرف ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، مولا امیر المومنین مشکل کشا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو جعلت لی الوساط، بس بھی ترجمہ پیش کروں گا آپ کے سامنے کیونکہ وقت اسے گزر رہا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے ایک تکیہ لگا دیا جاتا، مجھے آرام کرنے دیا جاتا، مجھے جنگوں میں نہ کھینچا جاتا، مجھے داخلی جنگوں میں نہ کھینچا جاتا، اور میرے لیے کشن لگا دیا جاتا، تکیہ، لو جعلت لی الوساط، ایک تکیہ لگا دیا جاتا، مولا آرام سے بیٹھ جائیے، جو علم دینا چاہتے ہیں دیجیے، تو پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں توریت والوں کو توریت سے فیصلے دیتا، میں زبور والوں کو زبور سے فیصلے دیتا، میں انجیل والوں کو انجیل سے فیصلے دیتا، جو قرآن کے ماننے والے ہیں میں انہیں قرآن سے فیصلے دیتا، جو کسی کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں میں ان سب کو عقل سے فیصلے دیتا، یہاں تک کہ ہر انسان کی عقل قائل ہو جاتی کہ جو علی فیصلہ دے رہے ہیں وہ حق ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے فرصت دی جاتی تو میں علوم کے وہ سرچشمے چھوڑ جاتا کہ آنے والی نسلیں کہتی ہیں کہ علی سے زیادہ کوئی علم نہیں دے سکتا. حضرات، مولا کو موقع نہیں دیا گیا، جب موقع نہیں دیا گیا تو اتنا علم چھوڑ کے گیا ہے. حضرات، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، 900 سال پہلے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میری لاکھوں روپے قربان علی ابن ابی طالب پہ، وہ کہتے ہیں میں اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ کو فضیلت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں میں صحابہ کے سارے فضائل کو جمع کرنے کے بعد جب لکھ رہا تھا تو وہ اہل سنت والجماعت کے عالم دین کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ سارے صحابہ کے سارے فضائل جمع کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ صحابہ کرام کے کوئی فضائل نہیں ہیں جن کے اندر ان کے فضائل کا علی ان کا امام نہ ہو، اور علی کے 70 ایسے فضائل میں نے دیکھے ہیں جو کسی صحابی کے پاس نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب ہیں جن کے ایسے فضائل ہیں. پھر وہ خود ہی کہتے ہیں مجھے تعجب ہے علی کے فضائل کے اوپر کہ دوستوں نے بھی علی کے فضائل کو چھپایا. پانچویں امام کے کہنے پہ مولا سے کہا نا کہ مولا میں آپ کے فضائل کو پیش کروں؟ کہا نہیں، اہل بیت کے فضائل ہر جگہ بیان مت کرنا. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ بہت سے ہمارے حاسدین موجود ہیں اور زیادہ حسد کریں گے. تو کہا دوستوں نے محبت میں فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے عداوت میں فضائل کو چھپایا، پھر بھی اتنے فضائل امیر المومنین کے اور اہل بیت علیہ السلام کے آئے ہیں کہ کتابیں لکھ دی گئی ہیں، کتابیں ختم ہو گئیں لیکن فضائل باقی ہیں. اگر سب کے سب کھل کے بیان کرتے تو پھر اہل بیت کے کتنے فضائل ہوتے؟ تو تعجب نہ کیجئے، یہ باقر العلوم ہیں، علم کو بیان کر رہے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں، جو سوال کیا جاتا ہے امام اس کے علم کا جواب دیتے ہیں، کسی علم سے متعلق ہوتا ہے. حضرات، میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیسی دانشگاہ کی، کیسی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی باقر العلوم میں، آپ سننا چاہیں گے؟ حضرات، میں پیش کروں آپ کے ساتھ. تو باقر العلوم علیہ السلام نے ایک بنیاد رکھی، ایک دانشگاہ کی، ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. کہا کہ جو جس علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے، میں سکھانا چاہتا ہوں. یہ باقر العلوم ہے. کہا جو جس علم کو سیکھنا چاہتا ہے، اب تفسیر سیکھنے والے آ رہے تھے، حدیث سیکھنے والے آ رہے تھے، ادبیات سیکھنے والے آ رہے تھے، تاریخ سیکھنے والے آ رہے تھے، کلام، فلسفہ، جتنے علوم تھے سب کے سب آ رہے تھے، یہاں تک کہ سائنس پڑھنے والے، یونان کے بڑے بڑے فلاسفہ آ رہے تھے، سائنسدان آ رہے تھے. ایک امام پڑھانے والا تھا، ایک استاد پڑھانے والا تھا. حضرات، میں لندن کے اندر مختلف یونیورسٹیوں کے ان کی ویب سائٹس کے اوپر تلاش کر رہا تھا پروسپیکٹس، تو میں نے دیکھا کہ بعض اوقات ایک فیکلٹی کے اندر، ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک پروفیسر نہیں ہے، کئی کئی پروفیسر ہیں، ایک فیکلٹی ایک ڈپارٹمنٹ میں کئی پروفیسر ہیں۔ کہا اتنے پروفیسروں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس ایک فیکلٹی کے اندر تخصص کی ضرورت ہے، اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے، ایک پروفیسر سارے کے سارے مضامین میں اسپیشلائزیشن نہیں کرا سکتا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، ایک سبجیکٹ کے اندر بھی کئی فیکلٹیز ہیں، کہا اسی ایک سبجیکٹ کے اندر یہ ماہر ہے، لیکن اگر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس آ جائیں، ایم اے کے اسٹوڈنٹس آ جائیں، تو یہ ایک آدمی سب کو تخصص اسپیشلائز نہیں کروا سکتا، مختلف ماہرین کی ضرورت ہے۔ ایک یونیورسٹی میں کئی سبجیکٹ سے، ہر سبجیکٹ کی الگ الگ فیکلٹیز تھیں اور اس کے اندر ڈپارٹمنٹس میں کئی کئی پروفیسر تھے۔ حضرات یہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، تو کہتے ہیں ترقی کی علامت یہ ہے کہ کئی پروفیسر ہیں، لیکن میری لاکھ روپے قربان باقر العلوم پر، ایک یونیورسٹی ہے، سارے علوم ہیں، سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، سارے فیکلٹیز ہیں، لوگوں کی صلاحیتیں ختم ہو گئی لیکن امام کا علم ختم نہیں ہوا۔ پڑھانے والے موجود ہیں، مختلف سوالات کیے جا رہے ہیں، امام ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، سوال کرنے والے متعجب ہیں، کہا مولا یہ مختلف سوالات ہوتے ہیں، آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کہا کہ جو جس زبان میں سوال کرے گا میں اسی زبان کے اندر جواب دوں گا۔ یہاں تک ایک مرتبہ بہت سے مختلف لوگ جمع ہو گئے، امام سے سوال کرنے لگے، امام کے ایک شاگرد نے کہا مولا مجھے تعجب ہے یہ کون سی زبان میں بات کر رہا ہے؟ کہا یہ افغانستان سے آیا، ان کے علاقے کی یہ زبان ہے۔ کہا اچھا مولا وہ جو دوسرا آدمی تھا، کہا وہ افریقہ کا رہنے والا تھا، وہ اپنی زبان میں بات کر رہا تھا۔ کہا مولا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ افریقہ گئے ہیں یا افغانستان سے ہو کے آئے ہیں، یہ آپ نے زبانیں کب سیکھی؟ مولا نے کہا تو تعجب کرتا اپنے امام کے علم پہ؟ امام نے کہا ذرا یہ کنکری اٹھا، امام نے اپنا لعاب دہن لگا کے اپنی زبان پہ رکھ لے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنی زبان پہ رکھی، گننا شروع کیا، سارے کے سارے لوگ کہنے لگے تو کیا کر رہا ہے، یہ اتنی تیزی سے گنتی کیوں گن رہا ہے، 1 2 3 70 تک چلا گیا۔ کہا امام کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے کہ وہ لعاب دہن جب میرے دہن کے اندر گیا تو 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی ہیں۔ باقر العلوم ہیں، علم پہ تعجب نہ کیجئے گا۔ جتنے بھی علوم کے سرچشمے دنیا کے اندر موجود ہوں، ان سب کی اگر اصل کو دیکھیں گے تو آئمہ علیہ السلام پہ پلٹ جائے گی۔ میں ایک پاکستانی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا لندن میں، ہمارے اکٹھے ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام تھا، تو بعد میں بات ہونے لگی، کہا میں بھی برطانیہ کی جو سب سے پوری دنیا کی بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، تو کہا میں برٹش لائبریری کے اندر گیا اور ایک اور ڈاکٹر ساتھ میں تھا، ہم نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ عربی زبان کے اندر ایک کتاب کا نسخہ تمہارے پاس موجود ہے جو آج مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ کہا کون سے نسخے کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہمارے ہاں ایک سائنسدان گزرا ہے جس کو کیمسٹری کا بابا آدم مانا جاتا ہے، نام جابر ابن حیان ہے۔ کہا کہ سنا ہے کہ اس کی عربی کے اندر کتاب جو ہے وہ تمہاری لائبریری میں موجود ہے، اس نے خود سے مجھ سے نقل کیا۔ کہا مولانا جب وہ کتاب اٹھائی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس کا انتساب کس کے نام ہے، عربی زبان کی کتاب تھی، اس کا انتساب، یعنی انسان اپنی کتاب کی نسبت دیتا ہے، تو کہا کہ اس نے اپنی کتاب کا انتساب لکھا تھا الی سیدی و مولائی جعفر ابن محمد۔ کہا محمد باقر کے بیٹے جعفر الصادق کے نام اس کتاب کا انتساب لکھتا ہوں کہ جس کے سارے علوم کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، صرف کیمیا پہ جو میرے سیکھنے کی صلاحیت تھی میں یہ سیکھ پایا ہوں۔ جب موجودہ کیمسٹری کے بابا آدم کو دیکھیں گے تو وہ امام کا شاگرد نظر آئے گا۔ حضرات ہم ایسے آئمہ کے ماننے والے ہیں، آج پوری دنیا کے تمام علوم کو اگر سمیٹ دیں گے تو سارے خلاصہ ہوں گے باقر العلوم کے دروازے پہ، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں۔ حضرات تو آج جتنے علوم ہیں دنیا کے اندر، ایک ایسا امام ہے جس نے کہا کہ جو چاہو سوال کر لو۔ امام سے کہا مولا آپ سلونی کیوں نہیں کہتے؟ کہا کیونکہ میرے جد علی ابن ابی طالب نے کہہ دیا تھا، اس لیے میں سلونی نہیں کہوں گا۔ آئمہ نے فیصلہ کیا کہ صرف سلونی ہمارے جد کا حق تھا، انہی کو کہنا چاہیے تھا، لیکن ان کے علم کا میں وارث ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو میں جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر امام جعفر الصادق راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر، جس کو آپ لوگ کہہ لیجئے پوپ کہہ لیجئے، اس کے اندر جو عیسائیوں کا آرچ بشپ کہہ لیں یا پوپ بابا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اردو میں کیا الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو بہرحال جو سب سے بڑا ان کا پادری ہوتا ہے عیسائیوں کا، وہ مدینے آیا ہوا تھا، مدینے کے اطراف کے سارے عیسائی جمع ہو گئے، سب صفے لگائے کھڑے تھے، اچانک میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ آؤ بیٹا ہم دونوں چلتے ہیں ذرا اس پوپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، کہ اچھا بابا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کہ جیسے میرے بابا چلنے لگے عیسائی راستہ چھوڑنے لگے، ایک علامت امام علیہ السلام کی یہ ہے اسے گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کو محافظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو خود محافظوں کا محتاج ہو وہ کائنات کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا جو حفاظت کے لیے آیا ہو۔ تو کہا امام کا ایک روب یہ ہوتا تھا جہاں سے گزرتے تھے لوگ راستہ بنانے لگتے تھے، کہا جیسے میرے بابا چلنے لگے سارے کا سارا مجمع چھٹنے لگا، جیسے میرے بابا آگے پہنچے تو اس پادری نے فوراً دیکھا، کہا کہ آپ کیا عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں ہیں، حضرت عیسیٰ کی امت میں سے ہیں یا پھر مسلمانوں میں ہیں؟ کہا ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ کہا آپ اس امت کے عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ انداز اتنا پیارا ہے، یہ نہیں کہتے میں عالم ہوں تاکہ تکبر کی بو نہ آئے، پتہ نہیں تعجب ہے، امام نے کہا یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں تاکہ یہ غیر مسلمان ہے اس کو ایسا نہ ہو کہ تکبر کی بو آنے لگے، امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا اچھا میں آپ سے کچھ سوال کروں تو آپ جواب دیجئے گا؟ امام نے کہا جو چاہے سوال کر لے۔ اس نے کہا یہ بتائیے آپ کے قرآن کے اندر آیا ہے کہ ایک جنت کے اندر کھانا ہمیشہ موجود ہوگا اور ہمیشہ تازہ ہوگا، اگر ہمیشہ موجود ہے تو پھر تازہ کیسے ہے؟ سینکڑوں سال ہزاروں سال چل رہا ایک ہی کھانا ہے ہمیشہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے باسی ہے، یہ تازہ کیسے ہے؟ دنیا میں کوئی مثال موجود ہے؟ امام نے کہا جتنی کہے مثالیں دے دیتا ہوں۔ کہا ایک ہی مثال دے دیجئے۔ امام نے کہا آگ ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ تازہ ہے، کبھی کوئی نہیں کہتا آگ باسی ہو گئی۔ امام اس نے کہا کہ کوئی اور مثال؟ امام نے کہا مٹی کو دیکھ لے، مٹی ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہمیشہ موجود ہوتی ہے، ہمیشہ تازہ، کبھی مٹی کو دیکھے کوئی نہیں کہتا یہ پرانی ہو گئی ہے، اب یہ ایک سال پرانی ہے، باسی ہے، نہیں تازہ مٹی لے کے آؤ۔ تو کہا کہ نہیں ہمیشہ مٹی تازہ ہوتی ہے۔ کہا کہ اچھا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے پھر جواب کیسے دیا؟ امام نے کہا نہیں تو نے غور سے نہیں سنا، میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا ایک اور سوال کروں، بہت سخت سوال ہے۔ امام نے کہا جتنا سخت چاہے سوال کر لے، میں علی کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بتائیے وہ دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال دیجئے کہ قرآن کے اندر آیا تھا یہ کہ جنت والے ہمیشہ کھاتے پیتے رہیں گے لیکن انہیں کبھی رفع حاجت نہیں ہوگی، دنیا میں کوئی مثال ہے؟ امام نے کہا بطن مادر کے اندر بچہ 9 مہینے رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ اس نے کہا آپ نے میری جو ہے شخصیت کو میرے لوگوں میں خراب کر دیا۔ امام نے کہا میں نے خراب نہیں کیا، سوال تو نے کیا۔ اس نے کہا آخری سوال ہے، بہت زیادہ سخت ہے، بہت مشکل ہے، آپ جواب دے سکیں گے؟ امام نے کہا سوال میں بتاؤں یا تو بتائے گا؟ تو اس نے کہا بتائیے میرے ذہن میں سوال کیا۔ امام نے کہا کیا تو سوال نہیں کرنے والا کہ وہ کون سے دو بھائی تھے جن میں سے دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے، ٹوئن سے جڑوا تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دنیا سے گئے، دوسرا ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا؟ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم میرے ذہن میں کیا ہے؟ امام نے کہا اگر ذہن نہ پڑھ سکے تو امام امام نہیں، حجت خدا کیسا؟ بس ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ہاں، کہا بتائیے وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ نبی عزیر ہیں اور ان کا بھائی عزیرہ، ایک ہی دن پیدا ہوئے، جڑواں تھے اور ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا۔ اللہ نے جناب عزیر کو سلا دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پروردگارہ تو ان مردوں کو کیسا، جب ایک بستی میں گئے نا تو کہا کہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ تو کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا نہیں ایمان تو رکھتا ہوں۔ کہا یہیں پہ سو جاؤ، تو سو گئے اور جب سوئے تو 100 سال سوتے رہے، بس واقعے کی طرف نہیں جاتا، واقعہ ذہنوں کے اندر آ گیا ہوگا، قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے۔ 100 سال بعد اٹھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کرنے کے بعد سوال کیا، کہا کہ بتاؤ کتنے سوئے ہو؟ کم لبستا، کتنے عرصے سوئے ہو؟ کہا لبست تو یوم اور بعض یوم، میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہو۔ دن، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، چند گھنٹے، پورا دن نہیں سویا ہوں۔ اللہ نے کہا بل لبست مئات عام، تم 100 سال سوتے رہو، انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنا تمہارا کھانا ختم ہو چکا، گدھا گل سڑ چکا ہے، بس ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، گدھے کے اوپر کھال چڑھنے لگی، ہڈیاں بننے لگیں، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا، گدھا دوبارہ گدھا بن کے واپس آیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرات اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً ایک مثال دی کہا کہ دیکھو 100 سال بعد میں اگر پلٹانا چاہوں چیزوں کو پلٹا دیتا ہوں. حضرات ایک نبی 100 سال تک سوتا رہے, نہ کھائے نہ پیے نہ چلے نہ ورزش کرے, زندہ رہے نہ اس کی عمر بڑھے. جب اٹھے 49 سال کی عمر میں سوئے, اٹھے تو 49 سال ہی کے تھے. تعجب نہیں ہے اگر کوئی نبی سوتا رہے تو 49 سال پہ باقی رہے. یہ قدرت خدا ہے. تو اب کوئی امام زمانہ کے وجود پہ تعجب نہ کرے. اگر وہ 1400 سال سے 1100 سال سے موجود ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں سو نہیں رہے, اگر وہ ایج نہیں کر رہے, ان کی عمر رک گئی ہے 40 سال پہ, تو کوئی تعجب نہ کرے قدرت الہی پہ. یہ قدرت الہی ہے, جس کو چاہے وہیں پہ روک سکتی ہے, دوبارہ وہیں سے زندگی کو جاری رکھتی ہے. جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو 40 سال کے محسوس ہوں گے. تو ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. حضرات آئمہ علیہ السلام یہ باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیے, ہم امام محمد باقر کی امامت کے قائل ہیں جنہوں نے مختلف انداز سے علوم کو پہنچایا. تو حضرات اس زمانے کے اندر علوم پڑھنے والے تھے, امام نے ایک دانشگاہ کی بنیاد رکھی, سارے علوم پڑھاتے تھے, تفسیر پڑھاتے تھے. اب لوگ مختلف سوالات لے کے آتے تھے, امام ہر سوال کا جواب دیا کرتے تھے, اور مختلف بادشاہوں کے دور آتے رہے. امام نے ایک ذمہ داری قبول کی تھی, وہ تھی کہ کسی طریقے سے علوم اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا. وہ علوم پہنچاتے رہے. اگر بہت سی مختلف مثالوں کو دیکھا جائے گا, ان احادیث کو دیکھا جائے گا, اگر امام سے کسی عام آدمی نے سوال کیا تو امام نے اس کے حساب سے جواب دیا, اگر عالم نے سوال کیا امام نے ویسا جواب دیا. امام نے آنے والے کو دیکھا, اس کی قدر و منزلت کو دیکھا, اس کی علمی استطاعت کو دیکھا, حیثیت کو دیکھا, پھر جواب دیا. ایک مرتبہ ایک ہی سوال دو مختلف لوگوں نے امام سے کیا, امام نے مختلف جواب دیے ہیں, کیونکہ ایک بدو عرب تھا اور دوسرا یونان کا فلسفی تھا. میں دونوں سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں امام محمد باقر کی خوشنودی کے لیے. باوزب علیہ السلام, بس بھی ایک آدمی آیا بدو عرب تھا, اس نے سوال کیا, اور وہی سوال جب کسی اور ایک بہت بڑے یونانی فلسفی نے دہرایا تو امام نے اس کے حساب سے. پہلے میں یونانی فلسفی کے سوال کو پیش کر دوں, تھوڑا سا پیچیدہ ہے, جواب بھی علمی ہے, کیونکہ امام نے اس فلسفی کو اس سائنسدان کو جواب دیا. میں وضاحت کروں گا جتنا آسان اور سادہ کر کے پیش کر سکتا ہوں پیش کروں گا, اگر نہ سمجھا پایا تو کوتاہی میری ہے. بہرحال امام سے سوال کیا, کہا مولا آیا ممکن ہے, اور آج بھی ایسے اس قسم کے سوالات آج بھی ہوتے رہتے ہیں, کہا آیا فرزند رسول آیا ایسا ممکن ہے کہ خداوند متعال اس کائنات کو بغیر چھوٹا کیے اور انڈے کو بغیر بڑا کیے ساری کائنات کو انڈے میں رکھ دے؟ سوال سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جواب تب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے. تو کہا ایک انڈے کی چھلکا ہوتا ہے نا, اللہ ساری کائنات کو بغیر چھوٹا کیے کیا انڈے کے چھلکے کو بغیر بڑا کیے اس میں ڈال سکتا ہے؟ امام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, لیکن جو چیز خود سے ناممکن ہو وہ خود سے ناممکن ہے, نہ یہ کہ اللہ میں اس کے انجام دہی کی قدرت نہیں ہے. پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں ہے. نہ یہ کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ کائنات کو انڈے کے چھلکے میں ڈال دے, کائنات میں قدرت نہیں ہے کہ وہ انڈے کے چھلکے میں آ سکے. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں, کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا معاذ اللہ, خدا نہ خاصا استغفر اللہ نعوذ باللہ, کسی نبی کو جہنم میں بھیج دے؟ کہا نہیں, نہ یہ کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے کہ نبی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا, بلکہ ایک نبی کی عدالت اور اس کی عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے. کیا آیا ممکن ہے کہ خدا یزید کو جنت میں ڈال دے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, اللہ میں قدرت ہے, یزید میں صلاحیت نہیں ہے جنت میں جانے کی. اب بات واضح ہو گئی سب لوگوں کے لیے. تو امام سے سوال کیا, کہ مولا کیا آیا خدا کائنات کو بغیر چھوٹا کیے انڈے کے چھلکے کو بڑا کیے ڈال سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں, نہ یہ کہ اللہ نہیں کر سکتا, کائنات میں طاقت نہیں ہے, انڈے کے چھلکے میں طاقت نہیں کہ کائنات کو لے سکے. بہت تفصیل سے امام نے سمجھایا. اس نے کہا کہ اے کاش آپ مجھے جوانی میں ملے ہوتے جب مجھ میں سیکھنے کی صلاحیت اور زیادہ تھی, اب جب بوڑھا ہو گیا تو آج پتا چلا کہ کوئی باقر العلوم موجود ہے. تو ایک مرتبہ ایک بدو عرب نے یہی سوال دہرایا, کہ فرزند رسول کہ ایسا ممکن ہے کہ خداوند متعال اس پوری کائنات کو انڈے کے چھلکے میں ڈال دے؟ امام نے کہا نہ یہ کہ کر سکتا ہے, بلکہ اللہ نے کر دیا ہے. جیسے آپ خاموش ہیں وہ بھی خاموش ہو گیا. اس نے کہا کر دیا ہے کہاں؟ کہا تم نے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھا, انڈے سے چھوٹی آنکھ ہے, جہاں دیکھتے ہو ساری کائنات آنکھ میں سمو جاتی ہے. کہ کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں آنکھ کے بڑے کرنے کی ضرورت ہو یا دنیا کو چھوٹا کرنے کی ضرورت پڑی ہو؟ جہاں تک دیکھتے ہو ساری کائنات آنکھ میں سمو جاتی ہے، یہ اعجاز خدا ہے، نہ دنیا کو چھوٹا کرتا ہے نہ آنکھ کو بڑا کرتا ہے، پھر بھی پوری کی پوری کائنات آنکھ میں سمو جاتی ہے۔ آپ نے یہ ہے باقر العلوم، ہم امام محمد باقر کی امامت کے قائل ہیں، جنہوں نے مختلف انداز سے اپنے تمام کے تمام ماننے والوں کو اپنے مختلف علوم پہنچائے۔ بس بھائی یہ امام پنجم ہیں، بہت سے علوم ہیں جو آج تک آپ میں موجود ہیں، تفسیر ہو، حدیث ہو، تاریخ کی مختلف چیزیں ہوں۔ امام کے شاگرد کہتے تھے کہ، اچھا یہاں پہ ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا علم سے متعلق، اور صرف اور صرف ایک جملہ نوجوانوں کے لیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ نوجوان الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے خدا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور علوم اہل بیت سے آشنا ہونے کی اور زیادہ صلاحیت عنایت فرمائے۔ صرف ایک حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ انکریج ہو لوگ۔ نہج البلاغہ کا یہ فرمان جب پڑھتا ہوں میں اپنے اندر ایک بالکل کیفیت مختلف سے محسوس کرتا ہوں کہ امیر المؤمنین نے ایک پورے سمندر کو ایک جملے میں بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہر ظرف بھر جاتا ہے، ہر ظرف یعنی ایک برتن، ایک ظرف، اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک مقدار کی طاقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگ ہے، اس میں ایک لیٹر کی صلاحیت ہے، اس سے زیادہ اگر آپ ڈالیں گے تو چھلک جائے گا، پانی گر جائے گا۔ دو لیٹر ڈال دیں گے نا تو ایک لیٹر ہی رکے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بڑا ہو جائے، وہ ایک لیٹر اس کے اندر جائے گا، ایک لیٹر بہہ جائے گا۔ توجہ ہے نا لوگوں کی، ایک بازو کا ظرف کی طاقت ہوتی ہے، 10 لیٹر لے سکتا ہے۔ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں، کہا کہ ہر ظرف بھر جاتا ہے، ہر ظرف کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک طاقت ہے، ایک مقدار ہے، اس سے زیادہ اس میں نہیں آ سکتا، الا وعاء العلم، سوائے علم کے۔ بہت بڑا جملہ امیر المومنین کا یہ جملہ ہے، کاش سونے کے پانی سے لکھ کے جگہ جگہ تقسیم کر دیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا ہے سوائے علم کے ظرف کے، جتنا علم ڈالو گے ظرف بڑھتا جائے گا، کبھی بھرے گا نہیں۔ آج تک انسان کی کیپیسٹی معلوم ہی نہیں ہے، سائنس متعجب ہے کہ انسان کے دماغ کی صلاحیت کتنی ہے۔ آج سائنس نے دریافت یہ کیا کہ ایک عام انسان صرف 6 سے 7.5% اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، اور وہ جو جن کو ہم جینیس کہتے ہیں وہ 1 سے 1.5% دماغ استعمال کرتے ہیں، 8, 8.5, 9% جو دماغ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جینیس ہے، یعنی یہ نابغیر روزگار ہے، اس سے زیادہ تو کوئی زیادہ قابل ہی نہیں ہے۔ کہ وہ صرف 1 سے 1.5% دماغ زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہ انسان کی صلاحیت آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان کہتے ہیں شاید ابن سینا نے 10% دماغ استعمال کیا تھا، صرف ابن سینا نے، جس کو قابل ترین آدمی کہا جاتا ہے۔ اب تعجب نہ کیجئے گا، آئمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ظرف ہے نا علم کا، اس میں جتنا ڈالتے رہو گے، یہ کمپیوٹر نہیں ہے کہ اس کی 1 گیگا بائٹ میموری ہوگی، 10 گیگا بائٹ ہے، نہیں بھائی زیادہ نہ سکھاؤ مجھے، میرے دماغ کی کیپیسٹی بھر جائے گی۔ کوئی تعجب نہ کرے، جتنا سیکھو گے مولا فرماتے ہیں کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی، کبھی بھرتا نہیں ہے۔ تعجب نہ کیجیے گا، مولا فرماتے ہیں کبھی بھی علم کی کیپیسٹی بھرتی نہیں ہے، جتنا دیتے چلے جاؤ گے۔ مولا خود ہی فرماتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے، ہاں ہونا علم جمع، میرے سینے میں علم تھا لیکن میں اپنا علم ساتھ لے جا رہا ہوں، کوئی لینے والا ہی نہیں تھا۔ جب 10 افراد نے، خوارج نے ایک سوال کیا، میں اسی پہ پیش کر کے بس میں مصاحب کی طرف آ رہا ہوں، جب 10 خوارج مسجد، میری رفتار تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا، میں اس کو کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہوں، تو میں تیز سے چلتا رہتا ہوں، آپ لوگ کوشش کیجئے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور محسوس ہوں گے۔ 10 خوارج ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک سوال علی سے کریں گے، اگر علی نے ہم سب کو 10 نئے جواب دیے، کیونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو ہم علی کا ساتھ دیں گے، اگر ساتھ نہ دیا تو پھر ہم شام والے کا ساتھ دیں گے، وہاں پہ چلے جائیں گے، اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب خوارج تھے 10 کے 10 چھپ گئے، کہا علی سے ایک سوال کریں گے، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ پہلا آدمی ساتھ میں آیا، یہ 10 افراد دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ حضرات یاد رکھیے گا، ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے کون ہے۔ تو 10 کے 10 افراد چھپ گئے، ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ پہلا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دوسرا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادتک، پروردگارا تیرا حق عبادت ادا نہ ہو سکا۔ بس میں ایک مرتبہ مولا سے سوال کرتے چلے گئے، میرے مولا دست نئے جواب دیتے چلے گئے، جیسے سب کے سب سوال کرنے کے بعد سامنے آئے نا، کہا یا علی اب آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا یا علی آپ نے ایک ہی سوال کے 10 جواب دیے ہیں. کہا تم 10 سے متعجب ہو گئے؟ اگر یہی ایک سوال تم قیامت تک دہراتے رہتے، میں علی نیا جواب دیتا رہتا. آپ نے غور کیا، ہم باقر العلوم کے، ہم ایسے سلسلے کے ماننے والے ہیں جہاں علم کے اندر کوئی بھی آئمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے کبھی علم سے متعلق ان پہ تہمت نہیں لگائی. بڑے سے بڑے دشمن نے کہا علم میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آئمہ علم میں سب سے آگے تھے، ان کے ماننے والوں کو علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، تعلیم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. پانچویں وہاں فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی کے اندر 1 لاکھ لوگ رہتے ہوں یا 10 لاکھ لوگ رہتے ہوں، وہاں ایک آدمی میرا ہو اور وہ کہے میں پانچویں امام کا شیعہ ہوں یا چھٹے امام کا شیعہ ہوں، اگر ایک بھی آدمی اس سے بہتر ہو تو میرا شیعہ نہیں ہے. تو کس چیز میں بہتر ہو؟ پیسے میں، مکان میں، کس چیز میں؟ کہا نہیں، علم میں. علم میں کوئی بھی میرے شیعہ سے بہتر نہیں ہو سکتا. جو سب سے آگے ہوگا علم میں وہ میرا شیعہ ہوگا. تعجب نہ کیجیے گا، آئمہ علیہ السلام کا معیار بہت بلند ہے. حضرات، میں نے وعدہ کیا تھا کہ باقر العلوم امام کی کچھ روایات پیش کروں گا مصاحب سے متعلق. تو پانچویں امام کی کثرت سے روایات موجود ہیں. اس سے پہلے کہ پانچویں امام کی روایت کو پیش کروں، جب بہت سی میں نے کہا تحریکیں اٹھیں، جب مختار نے سوال کیا نا ابو خلیق سے، ابو خلیق میدان کربلا کے اندر ظالم تھا جس نے تیر چلایا تھا جناب علی اصغر کے اوپر، اور اس کا تیر نہیں لگا تھا، اور پھر حرملہ ابن کاہل اسدی ملعون نے جب تیر چلایا تھا تو وہ تیر لگا تھا. تو ابو خلیق سے مختار نے پوچھا، اے ملعون، کبھی میدان کربلا میں تمہیں رونا آیا؟ کبھی اشقیہ کو رونا آیا؟ تم بہت پتھر دل ہو. اس نے کہا ہاں، ایک ایسا موقع تھا جہاں ساری فوج رو رہی تھی. کہا وہ کون سا موقع تھا؟ کہا جب حسین ایک ننّا سا لاشا اپنی ابا میں چھرا کے واپس لے کے جا رہے تھے، تو کہا حسین 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے. کہا حسین نے 7 قدم آگے لیے، 7 قدم، اور بار بار ایک جملہ دہراتے جاتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. کہا مولا حسین اس جملے کو دہراتے رہتے تھے. کہا جب یہ مولا کہہ رہے تھے نا، تو اس وقت ساری فوج رو رہی تھی. تو مختار نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ در خیمہ پہ کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے. جب جناب مختار نے سنا نا، تو کہا کہ میرے مولا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا بار بار دیکھتے تھے، پھر خیمے کو دیکھتے تھے، پھر رک جاتے تھے، پھر پیچھے ہٹتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. ایک مرتبہ مختار ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ، اور بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے نا، تو کہا ابو خلیق، میرا مولا بڑا مظلوم تھا. کہا کہ مولا اتنے غریب ہو گئے تھے کہ اپنے ہی بیٹے کا لاشا ہاتھ میں اٹھا رہے تھے. جناب مختار بہت روئے، کہا مولا اتنے مظلوم تھے آپ، اور کیا سوچ رہے تھے؟ تو جناب مختار نے کہا ابو خلیق، میرا دل کہتا ہے میرے مولا یہ سوچ رہے ہوں گے، میں تو معصوم ہوں، میں نے برداشت کر لیا، میں رباب کو کیسے بتاؤں گا. آج رکھو مل اللہ، آپ جانتے ہیں میں مصائب کے اندر کوئی بخل نہیں کرتا، مصائب میں سخت ترین پیش کرتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. لیکن سب جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، محرم کا مہینہ ہے پرسہ دینے کے لیے، میں 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. پانچویں امام سے پوچھا گیا، مجھے آج مدینے سے رخصتی کے مصائب کو پیش کرنا ہے. پانچویں امام سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب سید الشہداء اپنے زلجنہ کی پشت سے گر گئے تھے، تو ان کا زلجنہ ان کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا، اور جب تک زلجنہ رہا اس نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا. مولا کیا اسے پتا تھا کہ کون گرا ہے؟ تو امام باقر رونے لگے، کہا کہ ہاں، وہ زلجنہ جانتا تھا میری پشت سے حسین گر گئے. حاجر رکم اللہ، میں جملے پیش کروں گا، مجھے معاف کیجیے گا. کیا کہا؟ کہا کہ وہ زلجنہ جانتا تھا کہ حسین پشت سے گر گئے. کہا مولا پھر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جملوں کو سنیے گا، بس کوئی بھی یہاں پہ، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، جملوں کو سنیے گا. کہا مولا وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ زلجنہ کیا کہہ رہا تھا جب امام حسین کا طواف کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ تو پانچویں امام میں فرمایا، یہ اکثر مقاتل کے اندر سوگنا مال امام سب جگہ پہ جملے آئے ہیں، پانچویں امام کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا الظلیمۃ الظلیمہ. کہا اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ اس امت نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. اجرکم اللہ آج 6-7 محرم کو کیا کیجیے گا؟ میں نے تو ابھی مسائل پڑھا ہی نہیں ہے. بس میں نے دیکھا تو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. پانچویں امام سے پوچھا کہ مولا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ اس نے کہا کہ فرزند رسول کا وہ امام حسین سے مخاطب ہوا. کہا فرزند رسول بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ سوار ہو جائیے, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. کہا فرزند رسول ایک مرتبہ حسین ایک مرتبہ میری پشت پہ واپس آ جائیں, ایک مرتبہ پشت پہ واپس آ جائیں, میں بہت دور لے جاؤں گا. کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا امام حسین نے اپنی اسی حالت کے اندر جب وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے نا, ہاتھ سے اشارہ کیا, کہا خیموں میں چلا جا, کہا ذرا میری بیٹیوں کو بتا دے. اجرکم اللہ, سوگ نمال محمد میں آت الاشتہادی لکھتے ہیں, جب زلجنہ واپس آیا نا تو کہا کہ زلجنہ خیموں پہ آ گیا. جیسے خیمے پہ آیا نا تو امام حسین کی بہنیں بیٹیاں سب روتے ہوئے باہر نکلنے لگے. جب بیبیوں نے دیکھا نا کہ زلجنہ کی باغیں کٹی ہوئی ہیں تو سمجھ گئیں کہ امام حسین اترے نہیں ہیں بلکہ گرے ہیں. کہتے ہیں ساری بیبیاں رونے لگی, ایک بچی تھی جو فوراً آگے بڑھی. آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں ایک بچی تھی آگے بڑھی, انہیں کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا, کہا یا جب بات حل سقیا ابھی اماتا اچھانا. کہا سکینہ بنت الحسین نے ایک سوال کیا, کہا کہ اے زلجنہ جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے, مجھے اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ اجرکم اللہ, کہا زلجنہ بس اتنا بتا دے میرے بابا بڑے پیاسے تھے, بیٹیوں کا باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. کہا زلجنہ مجھے اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ بے زبان جانور تھا, کوئی جواب تو دے نہیں سکتا تھا. زلجنہ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. ایک بچی نے کہا اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھ گئی میرا بابا پیاسا ذبح ہوا ہے. اجرکم اللہ. بس بھائی آج ایک محرم گزر گئی نا, آج دوسری کی شب آ گئی ہے, 28 رجب کو قافلہ چل رہا تھا. میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا, آپ لوگ تو برداشت کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں. میں ایک جملہ آپ سے کہوں, آپ لوگ تو اس طرح سے رو رہے ہیں 7-8 محرم کو کیا کیجیے گا, میں جملہ پیش کروں, آپ لوگ صرف سن رہے ہیں, جناب زینب نے آنکھوں سے دیکھا. جناب زینب نے آنکھوں سے دیکھا تھا حسین کو گھوڑے سے گرتے. اجرکم اللہ, بس بھی میں ایک سوال کروں آپ سے, وہ لوگ جو ابھی تک رو نہیں رہے ہیں آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ مجھے ممبر کی قسم ہے, چوتھے امام فرماتے ہیں جب بھی میری پھپھیاں میرے بابا پہ گریا کرتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. شمر کہتا تھا رک جاؤ مت رو. اجرکم اللہ. بس بھی 28 رجب کا دن ہے, عبداللہ ابن سنان کہتا ہے, میں نے سارا مسائل چھوڑ دیا, میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا. وہاں پہ ولید نے مروان نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا نا, بس میں یہ ایک صرف جملہ پیش کروں گا. جب کہا تھا نا کہ حسین کو بلاؤ, جناب زینب نے صرف یہ سنا تھا کہ مروان نے بلایا ہے, فوراً آواز کا عباس, علی اکبر, قاسم, اون محمد, 18 جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا. کہا مروان نے میرے بھائی حسین کو بلایا, عباس میرے بھائی پہ کوئی آنچ نہ آئے, اون محمد میں دودھ نہ بخشوں گی اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا. امام حسین نے کہا بہن زینب مروان میرا قاتل نہیں ہے, ان جوانوں کے جانے کی ضرورت نہیں. کہا نہیں بھیا میری اپنی تسکین کے لیے انہیں جانے دیں. کہا اچھا کوئی بات نہیں. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا تم باہر رک جاؤ. مولا اندر اکیلے چلے گئے, دروازے کے باہر سارے جوانان بنی ہاشم, سب سے آگے جناب عباس کھڑے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ مولا کوئی علامت ہے اندر آنے کی اجازت کی؟ کہا عباس جب میری آواز بلند ہوگی نا تو اندر آ جانا. امام حسین اندر چلے گئے, اس نے بیعت کا مطالبہ کیا, اس نے کہا حسین یہاں پہ بیعت کر لو. ایک مرتبہ امام حسین کو جلال آ گیا, کہا یبن الزرقاء تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ مروان نے کہا کہ حسین کا سر قلم کر دو. کہا انت تقتلنی ام ہوا, کیا تو میرا قتل کرے گا یا وہ؟ یہ جملہ سننا تھا بلند آواز سے, جناب عباس کے کانوں میں امام حسین کی آواز آئے, کہا دروازہ کھولو. جیسے دروازے پہ ہاتھ رکھا دیکھا دروازہ بند ہے, جناب عباس نے اپنا بازو دروازے پہ مارا. ایک مرتبہ دروازے پہ بازو مارنا تھا دروازہ گر گیا. جناب عباس نے تلوار کو کھینچا, کہا مولا بتائیے آپ کا حکم کیا, کس کے سر کو قلم کروں؟ کہا عباس یہ مدینہ ہے, ہم جنگ نہیں کریں گے, نانا کا شہر ہے. کہا مولا وعدہ کیجیے, اجازت دیجیے گا. جناب عباس نے تلوار کو رکھ لیا. میرے کو دیکھیے گا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, بس بھائی یہ تھا 28 رجب مدینہ شہر تھا, اب ایک مرتبہ 10 محرم کا دن ہے, میرا مولا حسین چیخ چیخ کے کہہ رہے حل من ناصر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس میں